الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جہاں پر حدود کا بیان نازل فرمایا ہے یا حدود کے متعلق فیصلے فرمائے ہیں ان میں ایک چوری کا معاملہ بھی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک چوری ہو گئی اور اس کی تحقیق کی گئی۔ اصل قصہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں فقر و فاقہ بہت زیادہ ہو گیا اور گندم اور آٹا گویا نایاب ہو گیا۔ شام سے گندم کی تجارت ہوتی تھی اور جو کا آٹا بھی آتا تھا اور اس کے ساتھ گندم بھی، اتنا نایاب ہوا کہ وہ مہینے آئے جب گندم کا آٹا لوگ سنبھال کے رکھ لیتے تھے، اور یہ بات تھی کہ اب یہ روٹی پکائیں گے، کسی دن مہمان آ گئے یا کوئی تقریب ہوئی۔ اور مدینہ منورہ میں شام سے آٹا آیا، اور اس زمانے میں لادی بازار چلتے تھے۔ لادی بازار یہ ایک مستقل اصطلاح ہے، اردو ادب میں بھی آتی ہے اور عربوں کے ہاں تو تھی ہی تھی، اور بہت بعد میں اب تک بھی جاری رہی ہے۔ مارکیٹس نہیں بنتی تھیں، دکانیں کوئی شاذ و نادر بنتی تھی، اور عام طور پہ لوگ جیسے میلہ لگتا ہے اب ہمارے دور میں ایک میلہ لگاتے تھے۔ لادی بازار والوں کا اپنا ایک بھونپو ہوتا تھا، ایک ساز ہوتا تھا، ڈھول ہوتا تھا، اور وہ ڈھول ایک خاص طریقے پر بجایا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے دور میں ایمرجنسی اور اسی طرح فائر بریگیڈ اور یہ مختلف قسم کے اعلانات اور اس کے ساتھ یہ چیزیں بجائی جاتی ہیں اور ان کے بھونپو مختلف ہوتے ہیں، ایسے ہی ڈھول سے مختلف آوازیں پیدا کی جاتی تھی۔ تجارتی قافلہ چلتا تھا اور بیل گاڑیوں پہ اونٹوں پہ سامان لاد کے وہ کسی بھی بڑے قصبے اور شہر کے قریب پہنچتے تھے، ڈھول بجتا تھا اور سارے لوگ گاؤں اور شہر کے اس آواز سے سمجھ جاتے تھے کہ یہ قافلہ آیا ہے۔ قافلے والے ایک ٹھیا لگاتے تھے، کپڑے رکھ دیے، ایک ٹھیا لگایا اس پہ سبزی رکھ دی، ایک ٹھیا لگایا اس پہ گندم اور مختلف چیزیں رکھ دیں، پھر ایک لگایا اس پہ سوکھا ہوا گوشت رکھ دیا۔ عربوں نے اپنی شاعری میں یہ سب چیزیں بیان کی ہیں۔ جہاں جہاں تک آواز پہنچتی تھی لوگ آتے تھے اور اس بازار سے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے تھے اور چلے گئے۔ دو دن تین دن وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ اب گاہکانہ ختم ہو گئے، تو چلو سمیٹو اس سامان کو اور آگے چلو۔ یہاں سے لپٹاتے تھے، اگلے منزل پہ، اگلے پڑاؤ پہ جا کر پھر ایک لگ جاتا تھا، تو اسے کہتے تھے لادی بازار، وہ بازار جو لاد کر چلتا ہو۔ جمعہ بھی پہلے ویسے ہی تھا۔ مدینہ منورہ میں جب بہت شدید قلت آٹے کی ہوئی، تو یہ جو جمعہ ہے یہ عید کی طرح ہوتا تھا، یعنی جیسے عید کی نماز میں نماز پہلے اور خطبہ بعد میں، جمعہ بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ نماز پہلے ہوتی تھی اور خطبہ اس کے بعد ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پڑھاتے تھے۔ نماز ختم ہوئی ایک مرتبہ جمعے کی، تو وہی لادی بازار آ کے لگا، اور انہوں نے جب ڈھول پیٹا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا کہ قافلہ اس طرح آیا ہے، تو نماز تو ہو چکی تھی، وہ خطبہ سننے کی بجائے چلے گئے کہ اپنی ضرورت کی چیزیں خریدیں۔ اور اللہ تعالی نے سورہ جمعہ میں یہ بات بیان کی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو جمعے کے دن آؤ، فسعوا الى ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کے لیے بھاگو، یعنی فرمایا آؤ، فسعوا، تیز چلو۔ اور اسی لیے اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب یہ تجارت کے اموال کو دیکھتے ہیں، اولاً انفضوا الیہا، تو اس طرف کو چل دیتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ تنہا کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے کے لیے 12-15 لوگ کہتے ہیں کہ رہ گئے تھے۔ اگرچہ اس آیت کی سب سے اچھی تفسیر مولانا اویس ندوی رحمہ اللہ نے کی، اور انہوں نے اپنی تفسیر میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے بجائے یہودیوں کا ذکر فرمایا، لیکن بات لمبی ہے۔ چنانچہ ایسا ایک بازار لگا اور آٹا آیا، اور آٹا خریدا حضرت رفعہ رضی اللہ عنہ نے، اور گھر لے گئے، اور اس زمانے میں گھروں کے پیچھے کوٹھڑیاں بنتی تھی، اور وہ چھوٹا سا کمرہ بناتے تھے اور خاص اپنی چیزیں وہاں رکھتے تھے، اور کوٹھڑی کی مصیبت یہ تھی کہ اس میں نقب بھی لگ جاتے تھے۔ تو حضرت رفعہ رضی اللہ عنہ نے آٹا خریدا، لے جا کے رکھا، اور اپنا اسلحہ سامان کچھ تیر وغیرہ اس میں رکھ دیے، اور خیال تھا کہ کبھی مہمان آ جاتے ہیں تو اس موقع پر یہ استعمال کریں گے۔ بنو عبیرق کو جو منافق تھے، انہیں پتا چل گیا، اور ان میں ایک آدمی تھا، ترمذی میں اس کا نام بشیر آیا ہے، اس نے دیکھا کہ آٹا ان کے گھر آیا ہے اور یہ خرید کے لائے ہیں، اسے بھی آٹے کی طلب اور ضرورت تھی، اور اس نے رات کو نقب لگایا اور بوری آٹے کی نکال کر لے گیا، اور جا کر اس نے وہ آٹا حضرت لبید رضی اللہ عنہ کے گھر رکھا، اور ہتھیار جو تھے اسے نکالا اور یہودیوں کو دے دیے، اور کہا یہ میری امانت ہے، رکھ لو۔ حضرت رفعہ رضی اللہ عنہ نے اگلے دن اپنے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہوں نے کہا بھتیجے میرے ہاں چوری ہو گئی. تو انہوں نے ساری چیزیں دیکھیں اور بات مدینہ منورہ میں پھیل گئی کہ حضرت رفعہ رضی اللہ عنہ کے ہاں سے آٹا اور ہتھیار چوری کر لیے گئے. انہوں نے عبیرک کے یہ جو منافق تھے انہوں نے آٹا حضرت لبید رضی اللہ عنہ سے لیا اور بوری میں تھوڑا سا سوراخ کر کے کل یہودیوں کے ہاں اسلحہ دے آئے تھے اب جا کر آٹا بھی دے آئے اور بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور لوگوں نے کہا کہ حضرت لبید رضی اللہ عنہ نے چوری کی ہے اور یہ بات بہت زیادہ پھیل گئی اور حضرت لبید رضی اللہ عنہ کے ایمان کی گواہی اور مومن ہونے کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لبید پر الزام مت لگاؤ وہ ایک مومن آدمی ہے. تو حضرت لبید رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو گھر سے نکلے اور حضرت رفعہ رضی اللہ عنہ کے سامنے تلوار نکالی اور انہوں نے کہا کہ اگر میں چور ہوں تو خدا کی قسم ہے مجھ پہ میں تلوار اس وقت نیام میں ڈالوں گا جب تک کہ میرے بارے میں لوگ فیصلہ نہ کر لیں. اور تلوار نکالنے کا مطلب یہ ہے جیسے لوڈڈ گن اب کوئی آدمی لے کے مارکیٹ میں پھرے اور کہے کہ فیصلہ کرو پہلے پھر کوئی کام ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع ہو گئے لوگ اور الزام عبیرک پر بھی لگا کہ بنو عبیرک نے یہ کرتوت کیے ہیں. بنو عبیرک بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے کوئی آٹا چوری نہیں کیا یہ تمام تر کاروائی یہودیوں کی ہے اور یہ دیکھ لیں آپ وہاں جو آٹا لے گئے ہیں تو راستے میں آٹا گرتا چلا گیا ہے اور وہ آخری کھرا جو نکلا ہے وہ یہودیوں کے ہاں ہے. چنانچہ غالباً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ یا پھر ویسے ہی تلاشی لی گئی اور حضرت لبید رضی اللہ عنہ کے ہاں سے نہ آٹا نہ اسلحہ کچھ بھی برآمد نہیں ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ سچا مومن آدمی. اور جب یہودیوں کے ہاں تلاشی لی گئی تو دونوں چیزیں نکل آئیں. بنو عبیرک نے کہا یہ یہودیوں کی کاروائی ہے آٹا دیکھ لیں راستے میں گرتا ہوا بھی وہیں پہنچا ہے پھر ان کے گھر سے نکل بھی آیا ہے پھر ہتھیار بھی نکل آئے ہیں اور اس پہ رفعہ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار وغیرہ پہچانی اور ان کا یہ میری ہی چیز ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور آپ کے ذہن میں یہ آ گئی بات بیٹھ گئی ان یہودیوں کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے انہوں نے یہ کام کیے. بنو عبیرک نے یقین دلایا انہوں نے کہا آپ ہمارے ہاں بھی تلاشی کروا لیں کچھ بھی نہیں ہے. اور قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کے ہاتھ کٹوانے کا کسی کا بھی حکم دے دیتے. اللہ تعالی نے 7 آیات نازل فرمائیں سورہ مائدہ میں اور اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا اور جو لوگ ان کی عادت خصلت یہ ہو گئی ہے کہ ہر موقع پہ منافقت سے کام لیں آپ ان کی طرفداری مت کیجیے. امت میں جو اہل علم اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے صغیرہ گناہ ہو سکتے ہیں وہ اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ عنہ کا ارادہ نہ صرف پختہ ہو گیا تھا بلکہ آپ نے ایسے جملے ارشاد فرما دیے تھے جس سے بنو عبیرک منافقوں کو طاقت ملی اور اللہ نے آیات کو نازل کیا اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا جن لوگوں نے خیانت کی ہے آپ کو ان کی طرفداری نہیں کرنی اس لیے کہ خیانت اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ ہر ایک خوبی کو عیب میں تبدیل کر دیتا ہے. اور اللہ تعالی نے گواہی دی اس بات کی کہ حضرت رفعہ رضی اللہ عنہ کا مال بنو ویرک نے چوری کیا اور منافق لوگ تھے، اس لیے جو آدمی بھی خیانت سے کام لیتا ہے اس کا اصل شجرہ وہیں جا ملتا ہے کہ خیانت کرنا منافقت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اس لیے جب منافقین کو برا کہا جاتا ہے اور منافقین کی قلعی کھولی جاتی ہے اور منافقین کے راز تشت ازبام ہوتے ہیں اور جب منافقوں کی پہچان ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی بنیادی طور پر چور ہے، خائن ہے، اور یہ لوگوں کے حقوق بھی ضائع کرتا ہے اور اللہ کا حق بھی ضائع کرتا ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی جو ڈیوٹی ان کے ذمے ہے اس میں کوتاہی کرتے ہیں وہ حقیقت میں خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جتنی خیانت وہ کرتے ہیں اسی حساب سے ان کی کمائی بھی ناجائز ہو جاتی ہے اور وہ ان کے لیے مال حلال کا نہیں رہتا۔ ایک آدمی ملازم رکھتا ہے اپنی دکان پہ اور پہلے دن بتا دیتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی 9 بجے سے لے کے شام اتنے بجے تک ہے، اسے چاہیے کہ وہ 9 بجے اپنی دکان پر پہنچے، اپنے کام کو شروع کرے اور شام جس وقت تک ہے اس وقت تک وہ کام کرے۔ اسی لیے شریعت نے دوسری طرف یہ بھی رکھا ہے کہ اگر وہ اپنی ڈیوٹی سے زیادہ کام کرے گا تو اس کی اجرت اس کا حق بنتی ہے، وہ اپنے مالک سے وصول کر سکتا ہے، لیکن جتنی بھی وہ تاخیر کرے گا صبح آنے میں اور جتنی جلدی مچائے گا شام کو جانے میں، یہ دونوں اوقات میں جو کچھ وہ کماتا ہے وہ حرام کی کمائی ہے۔ اسے چاہیے کہ اتنے پیسے گورنمنٹ کا ملازم ہے تو گورنمنٹ کو واپس کرے، اور اگر پرسنلی کوئی تجارت کوئی اور دکان کھلی ہوئی ہے تو مالک سے اجرت دیتے ہوئے اس وقت کو کٹائے۔ اس لیے گورنمنٹ کے ملازمین 9 بجے آنا چاہیے، وہ آ رہے ہیں 10 بجے، تو ایک گھنٹہ یہ تاخیر کس کام میں ہوئی؟ کوئی سرکاری کام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بچوں کو کہیں پہنچانا ہے کہ کوئی اور کام ہے، اس کے لیے باقاعدہ چھٹی لینی چاہیے تھی، نہیں چھٹی دی، تو یہ جتنا گورنمنٹ کا وقت برباد کیا ہے یا آفس میں جو لوگ کھڑے ہیں ان کا وقت برباد کیا ہے یا جو بھی صورت ہے، یہ ایک گھنٹے کی تنخواہ اس کی جائز نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی نماز ہے، کتنا وقت لگ جاتا ہے نماز میں؟ گورنمنٹ کہتی ہے کہ آدھ گھنٹہ دیا ہے نماز کے لیے، 1 گھنٹہ دیا ہے، اور یہ نماز بھی پڑھو اور کھانا بھی کھاؤ اور واپس آؤ۔ وہ 1 گھنٹے کو جب 1.5 گھنٹے میں تبدیل کرے گا تو بنیادی طور پر یہ وقت کی چوری کر رہا ہے، اس لیے کہ امانت کے خلاف اور اس خیانت کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے جو خلق خدا کے ساتھ پیش آتی ہے، اس افسر کو پتا ہے کہ اتنے بجے مجھے پہنچنا ہے، پبلک کھڑی ہوگی، یہ پبلک کا حق مارنا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اور ریڈیو لگا رکھا ہے اور کمنٹری سنی جا رہی ہے اور بل بھی جمع کر رہا ہے اور کمنٹری بھی سن رہا ہے۔ اب بل والے کو کہتا ہے 1 منٹ ٹھہرنا، 2 منٹ ٹھہرنا، اور غور سے سننے لگتا ہے کہ کوئی آؤٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو وہ جو 2-2 منٹ کر کے 10 آدمی 20 آدمیوں کا وقت جو ضائع کیا ہے، اللہ کا اس کو حساب دینا ہے کہ نہیں؟ یہ سب خیانت کی قسمیں۔ لوگوں کا حق ضائع کرنا، معلوم ہے کہ میں نے کہا تھا 9 بجے آ جانا، اب وہ 9 بجے کا آیا کھڑا ہے، اس نے کپڑے دھلائے ہیں اور کپڑے واپس لینے ہیں، اب 9:30 بجے صاحب تشریف لا رہے ہیں اور کپڑے اتار کر ہینگر سے. وہ کہتا ہے یار آدھ گھنٹہ آپ نے لیٹ کر دیا. وہ آگے سے کہتا ہے تم وزیر اعظم لگے ہوئے ہو. اور مثال جس کی دے رہا ہے وہ ان سے بھی بدتر ہے, خائن ہے اور چور ہے. وزیر اعظم صاحب نے 9 بجے آنا ہے تو 10 بجے آتے. مثال تو کسی آدمی ڈھنگ کے آدمی کی دو نا, جس کے متعلق کوئی کہہ سکے کہ یار فلاں آدمی وقت کا پابند. گورے جو غالب آ گئے اور گوروں کی حکومت کو جو اب بھی لانتے بیچتے ہیں کہ غلامی کا زمانہ تھا, جنرل میٹکاف تھا. میٹکاف نے دلی کی فتح کا لکھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دہلی فتح کرنے میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ یہ ساری رات مغل شہزادے ناچ گانے ناٹک اور عورتوں میں مصروف رہتے تھے. صبح بالکل جب ہم لوگ گھوڑوں پہ اپنی بیرک سے نکلتے تھے اس وقت ان کے سونے کا وقت ہوتا تھا, اور ہمارے دفتر کے اوقات 1 بجے تک تھے, 2 بجے تک تھے. جب ہم اپنے دفتروں کے کام پورے کر کے 1 بجے واپس جا رہے ہوتے تھے تو پتا چلتا تھا کہ بادشاہ سلامت اور شہزادی اور بیگمات اب ناشتہ کر رہے ہیں. پھر وہ آگے چل کے لکھتا ہے کہ اس قوم کو جو پورا دن سونے میں ضائع کر دے اور پھر کھانا کھا کے ناشتہ کر کے آرام سے سو جاتے تھے اور پھر شام کو اٹھتے تھے, جو تھوڑا بہت کام کرنا ہوتا تھا بس کر لیتے تھے, باقی چھٹی. اس لیے کنول نام کی ایک عورت پسند آ گئی ایک مغل بادشاہ کو, 20 یا 22 سال وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر سارے احکامات جاری کیا کرتی تھی, بادشاہ سلامت آرام فرماتی. یہ ساری کی ساری جتنی بربادیاں دنیا میں ہیں, قیامت میں جو بربادی آئے گی آسمان اور زمین, اور جتنی بربادی بھی اب تک دنیا میں ہوئی ہے یا ہوگی, سب سے ٹاپ کا برباد وہ آدمی ہے جو اپنا وقت برباد کرتا ہے. اس جیسا آدمی کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا برباد وہ ہے جو وقت برباد کرتا ہے. کوئی پرواہ نہیں. یہ خیانت ہے حقوق العباد میں. اور ٹائم رکھا ہے کہ ملازم نے 4 بجے تک دکان پہ رہنا ہے, وہ 3 بھی نہیں بجنے دیتا اور ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کسی طرح اب جان چھٹے. ہم نے بارہا امریکہ میں مختلف کافروں کے ملکوں میں دیکھا کہ 5 بجے کا وقت ہے تو ٹھیک گورا 5 بجے کام چھوڑ دے گا, اور پھر ہم نے بارہا دیکھا کہ کل آ کر مثلاً اس نے تعمیر کرنی ہے تو کنڈی اور تیسی اور یہ اور وہ جو ہمارے ہاں بھی اوزار ملتے ہیں ان کو دھو کر رکھ کر جائے گا. ہم نے کئی ایک سے پوچھا کہ یہ دھو کے رکھ کے جو جاتے ہو تو کہتا ہے کہ جی صبح 9 بجے آ کر 8 بجے آ کے کام شروع کرنا ہے, یہ وقت میرا ہے, یا تو میں صبح جلدی آؤں یا میں شام کو تاخیر اپنے وقت میں سے کر کے جاؤں, کیونکہ اگر یہ وقت میں مالکوں کے ذمے ڈال دوں تو مالک مجھے اجرت دے گا, وہ نہیں دیتا, وہ کہتا ہے بس میرا کام کرو. یہ وہ کافر ہے جو حلال کا مال کھا رہا ہے, اور یہ مومن ہے. دکان کے مالک نے کہا ہے 4 بجے جانا ہے اور یہ 3 بجے ہی گھڑی دیکھنا شروع ہوتا ہے. یہ مومن حرام کھا رہا ہے اور وہ کافر حلال کھا رہا ہے. تو دعا کس کی ماننی چاہیے, کس کی قبول ہونی چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے لوگ اللہ کے گھر میں آئیں گے بیت اللہ میں اور وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر ملتزم پہ رکھ دے گا کعبۃ اللہ پہ, اور وہ روئے گا اور کہے گا یا رب اے میرے پروردگار, اے میرے پالنے والے, اور اللہ تعالی فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو دیکھو, وزیہ بالحرام حرام کا کھانا کھا کے آیا ہے، مرکب ہو حرام، جس سواری پہ سفر کیا ہے، جو پیسہ خرچ کیا ہے، یہ بھی حرام ہی کا ہے. جو لباس چادریں پہن کے دو اوڑ کے آیا ہے، یہ بھی حرام ہی کیا. انا مستجاب له ذلک، یہ سب ناپاکیاں جمع ہو کر میرے سامنے آئی ہیں، اس ناپاک آدمی کی بات میں کیسے مانوں؟ بیت اللہ میں کوئی تھوک دے اور کوئی دیکھ لے تو تھپڑ رسید کرے مارے کہ بیت اللہ میں تھوکتے ہو، وہاں غیرت ایمانی جاگ جاتی ہے. اور یہ گندا اور یہ حرام مال کھانے والا اور پہننے والا اور اوڑھنے والا، یہ گندگی، اس کے تعفن سے فرشتے بھاگتے ہیں، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. اس لیے کہ 27ویں آ رہی ہے نا، پھر دروازہ کھلنا ہے، پھر حضرت امیر المومنین نے جا کے اندر رکعتیں پڑھنی ہیں. جتنی سیاسی قیادت سب 27ویں کو چلی گئی ہوتی ہے، اور تم نے اپنی پبلک کو، اپنی رعایا کو، جو تم نے انصاف نہیں دیا، جو تم نے اس قدر مہنگائی مچا رکھی ہے اور غربت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا تو تم سے کوئی پوچھے گا ہی نہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ سے مال کی تقسیم میں اتنے بڑے آدمی تھے، ایک معمولی سی لغزش ہو گئی تو اس زمانے کے بڑے بڑے اہل علم نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ سے کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جوا ہو جائے گا، مت ایسے کیجئے. تو انہوں نے اللہ سے توبہ کی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ہم ان کی مثالیں اس لیے نہیں دیتے کہ اب کوئی ایسا پیدا ہو جائے گا، ہم اسی یہ بات رکھتے ہیں کہ اصل دین یہ ہے، اصل چیز یہ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ایک آدمی کو بھیک مانگتے دیکھ لیا تھا خلافت میں، اور عمر رضی اللہ عنہ اتنے گھبرائے کہ اٹھ کے اس کے پاس چلے گئے. فرمایا کیوں مانگتے ہو؟ اسے کہا ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی. اور اسے لے کر چلے اور جا کے اسلم، جو ان کا سیکرٹری تھا، اسے لکھوایا اور فرمایا یہ ساری چیزیں لکھو اور اس کو ساری چیزیں گھر پر ملنی چاہیے، یہ معذور ہے. اور پھر فرمایا لوگو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا پوری حکومت جہاں تک تمہاری پھیلی ہوئی ہے، جو آدمی حکمران ہے اس کے پورے ملک میں ایک آدمی بھی اگر بھیک مانگنے والا ہوا تو حکمران قیامت میں اللہ کے سامنے جائے گا اور بڑا برا پھنس جائے گا، بڑا برا پھنس جائے گا. یہ حج اور عمرے یہ کسی کام نہیں آنے کے جب تک سوسائٹی میں خیانت کا تصور اس کو ختم نہ کیا جائے. اور ایک خیانت اللہ کے حقوق میں بھی ہے، اسی لیے اللہ نے امانت اس کے مقابلے میں استعمال کیا ہے. اللہ نے فرمایا انا رزنا الامانتا، ہم نے امانت دی آسمانوں کو، زمین کو، پہاڑوں کو، اور ہم نے کہا اس کو سہلو گے ہماری امانت کو. فابین یحملنا، تینوں نے انکار کر دیا، پہاڑوں، آسمانوں اور زمین نے، ان کا اے پروردگار تیری امانت ہم نہیں سنبھال سکتے. اللہ نے فرمایا وَشْفَقْنَ مِنْهَا، عاجز آ گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور ہم نے جب انسان کو پیش کی تو انسان نے کہا خدا میں تیری امانت کو اٹھانے کا اہل ہوں. بہت تفاسیر اس امانت کے لفظ کی گئی ہیں. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ امانت سے مراد خدا کا نائب ہونا اور خلافت، اس کا مطلب ہے جو اللہ کے نائب ہونے میں کوتاہی برتے گا وہ اللہ کے باب میں، اللہ کے حقوق کے باب میں خائن ہو جائے گا، چور ہو جائے گا. اس لیے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر بندگی کتنی ہے. جو جتنا بندگی سے ہٹا ہوا ہے وہ اللہ کے معاملے میں اتنے ہی چور ہے، سیدھی سی بات. نفاق کے ساتھ اس کا تعلق جا ملتا ہے. اللہ تعالی نے صاف ان سات آیات میں فرمایا ثم یرمی بہ بریئا، اور منافق آدمی خود خیانت کر کے الزام دوسرے پہ لگاتا ہے، کیوں دیر سے دفتر میں آئے، یہ ہو گیا تھا جی، بھئی تم نے کیوں نہیں پڑھایا، اچھا جی یہ ہو گیا تھا، اپنی کوتاہی، اپنی نیند، اپنا سونا، اپنی عیاشی اور خلق خدا کے حقوق کو ضائع کرنا، اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ 27 کو حج پہ جا رہے ہیں جی، بیت اللہ کا دروازہ کھل رہا ہے جی، بادشاہ سلامت مل رہے ہیں جی، یہ سارے چونچلے عبادت نہیں، اس نے عبادت کرنی تھی تو اسے پتا ہونا چاہیے تھا کہ میرے ملک میں ریٹس کیا جا رہے ہیں، میرے ملک میں لوگ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بیچارے ایک وقت کے کھانے کو ترسے ہوئے ہیں، تم جو کروڑوں روپے جہازوں پہ استعمال کرتے ہو، تم نے نہ مرنا ہے، نہ اللہ کو جواب دینا ہے، نہ خدا نے تم سے پوچھنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، تم قیامت کے قرب میں دیکھو گے کہ جو جتنا بڑا منافق ہوگا اتنا ہی بڑا عہدہ اسے ملے گا۔